السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ ای میلز کے ذریعے سے ہم تک موصول ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی سوالات ہیں جن کا کنیکشن یا جن کا جو ریفرنس ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک بیس پروگرامز کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام
جاوید صاحب۔ پہلا سوال ہمارے پچھلے پروگرام کی مناسبت سے، ہم نے اس سے پہلے الہاد کے موضوع پر اور وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل کے حوالے سے کچھ پروگرامز کیے تھے جو کہ چار ایک ساتھ میں آن ایئر ہوئے تھے۔ ان میں ایک دلیل یہ تھی، میں اس کو ذرا سا وہ کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں، کہ مثال کے طور پر اگر ہم جنگل میں جاتے ہیں اور ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے، وہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہوگا، خود بخود اس طرح سے ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم جنگل میں ہوں اور ایک بت بنا ہوا مل جائے، ہمیں کوئی چیز، کوئی مورتی بنی ہوئی مل جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی لازمی ہوگا۔ اب اگر وہ بنانے والا ہمیں نہیں ملتا تو اس سے اس بات کا انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا کہ بنانے والا ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ کائنات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بنانے والا موجود ہے۔ اب وہ بنانے والا اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو اس سے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں کسی بت کو دیکھتا ہوں تو اس کا بنانے والا موجود نہیں ہے، تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ شاید اس کا بنانے والا ڈسپیئر ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے یا مر گیا ہے۔ لیکن وجود باری تعالیٰ کے متعلق ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود بھی ہے اور وہ زندہ جاوید بھی ہے، تو جب وہ زندہ جاوید ہے اور ہر جگہ موجود ہے تو پھر تو اسے نظر آنا چاہیے۔
یہ جو تقاضا ہے کہ اس کو نظر آنا چاہیے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتیں، جن کو ہم اپنے حواس خمسہ سے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، عقلی استدلال سے مانتے ہیں۔ یہ بات کبھی کسی نے نہیں کہی کہ ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، اگر ایسا ہوتا تو بحث ختم ہو جاتی۔
نہ ہی مذہب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم
مذہب
خدا
نے دکھا. کبھی یہ بات نہیں کہی हाँ. یعنی مذہب تو اس اصول پر کھڑا ہے کہ آپ کو اپنی عقل سے کام لے کر خدا کو بھی سمجھنا ہے، اپنی فطرت کو بھی سمجھنا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ مذہب کی ساری تعلیمات کی بنیاد اسی پر ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ آپ کو محسوسات سے اوپر اٹھا کر معقولات تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ تو ایک بیل کے لیے بھی ثابت شدہ ہوتی ہیں۔ اس میں اور انسان میں یہی فرق ہے، یعنی ایک جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کی عقل نہیں دی جس طرح کی عقل انسان کو دی ہے۔
ٹھیک،
انسان نے یہ جو تہذیب تخلیق کی ہے، یہ جو نئی نئی ایجادات کی ہیں، یہ جو کرشمہ سازیاں کی ہیں، اگر کوئی آدمی 200-300 سال پیچھے جا کے مجھے دکھاؤ تب میں یہ مانوں گا، یہ کیسے ہوئی ہیں؟
ٹھیک ہے،
یعنی اس کائنات کا جب مطالعہ کیا گیا اور حواس جس چیز کو محسوس کر رہے تھے اس سے ماورا قوانین دیکھے گئے، انہی قوانین پر مبنی یہ سب کچھ ہے جو ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو قوانین کو دریافت کرنا، محسوس سے نامحسوس تک کا سفر کرنا، دھوئیں کو دیکھ کر آگ تک پہنچ جانا، یہی انسانیت کا شرف ہے۔ تو میں نے اس موقع پر بھی یہ کہا تھا کہ یہ تقاضا ہی بالکل غلط تقاضا ہے۔ یعنی اصل میں کس نے یہ کہا ہے کہ آئیے حضرات ہم آپ کو فلاں جنگل میں لے جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ دربار لگا کے بیٹھے ہوئے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں، انہوں نے انبیاء کے ذریعے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ میں تمہیں نظر نہیں آتا، اس کے باوجود تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقل سے مجھے مانو، اس لیے کہ میں نے اپنا شعور تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے، تمہیں فطرت کو دیکھنے کے لیے بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں،
صحیح ہے،
اگر آپ غور کریں تو میری
اپنے
ایگو
آپ کو بھی دیکھتا ہوں،
میری ایگو، میرا نفس، میری شخصیت، میرے تمام باطنی مظاہر، ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ کیا آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے اور اپنے آپ کو نہیں مانتے؟ کیا آپ اپنا آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھتے ہیں،
آپ صرف اپنا ظاہر دیکھتے ہیں،
صحیح ہے،
یعنی زیادہ سے زیادہ اس میں بھی آپ محتاج ہیں کہ آئینہ نہ ہو یا ایسی آئینہ روح چیزیں نہ ہوں
تو
شاید کبھی اپنا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتے۔ تو یہ کیا اصرار ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ ایک عاقل مخلوق ہے، وہ عقل سے کام لے اور محسوسات میں الجھ کر نہ رہ جائیں, اس سے ماورا بھی دیکھیں, اس سے اوپر بھی دیکھیں. یہ محسوسات سے ماورا دیکھنا ہی ہے جس کے نتیجے میں آپ بہت سے عقلی مقدمات قائم کرتے ہیں. آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیں, پچھلے کم و بیش 1500-2000 سال کی تاریخ کیا بتاتی ہے آپ کو. یعنی انسان نے یہی محسوس سے نامحسوس کا سفر کرنا چاہا ہے. شعور اور مادے کا باہمی تعلق کیا ہے؟
یہ جو آپ محسوس اور نامحسوس فرما رہے ہیں جاوید صاحب, لیکن اگر ایک شخص ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ ابھی محسوس کے درجے میں ہی نہیں ہے, تو وہ اس پہ محسوس سے وہ کہاں سے پہنچے گا, عقل کے درجے پہ کہاں جائے گا؟ اسے محسوس ہی کچھ نہیں ہو رہا, پھر کیا کرے وہ؟
دیکھیے بات یہ, اگر کسی کو محسوس ہی کچھ نہیں ہو رہا, یعنی نہ اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے, نہ کائنات نظر آتی ہے, نہ سورج نظر آتا ہے, نہ چاند نظر آتے ہیں, تو وہ ہمدردی کا مستحق ہے. اس سے آپ کوئی چیز منوانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟
صحیح.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اندھوں سے گفتگو کر کے دیکھ لیں, گونگوں سے گفتگو کر کے دیکھ لیں, کبھی مکالمہ کریں ان کے ساتھ, وہ بھی حقائق کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی حس سے محروم کیا ہے تو اس کا ازالہ کر دیا. میں ایسے اہل علم کو جانتا ہوں جو پیدائشی نابینا تھے, لیکن وہ اس کائنات کے محسوسات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے. ان کا اپنا امیجنیشن تھا, ان کے باطن کی تصویریں تھیں جن سے وہ استدلال کرتے تھے. انہوں نے کبھی دنیا کو نہیں دیکھا. ایک تو یہ نا کہ آپ نے بچپن میں دیکھا یا کسی خاص عمر تک آپ بینا تھے, اس کے بعد نابینا ہو گئے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو پیدائشی نابینا تھے,
جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا دنیا میں, کبھی نہیں دیکھا, کو نہیں دیکھا,
لیکن وہ اشیاء کے بارے میں ایک تصور رکھتے تھے اپنے دماغ میں, اور وہ ان تک منتقل ہو چکا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسا نہیں ہوگا, اس میں ان کے تخیل کی آمیزش ہوگی.
بالکل.
تو انسان کے اندر بہت کچھ ہے. انسان صرف آنکھیں نہیں ہیں, انسان صرف ہاتھ نہیں ہے, صرف پاؤں نہیں ہے, وہ ایک بڑی بے مثال مخلوق ہے. میں تو جب دیکھتا ہوں کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں محسوسات کا تقاضا کرتے ہیں, تو میں محسوس کرتا ہوں اپنی توہین کر رہے ہیں. کیا انسان یہی ہے؟ کیا میری حیثیت یہی ہے کہ میں اگر اس بوتل کو دیکھ رہا ہوں تو مانوں گا؟ میرے تو سارے علم کی بنیاد یہی ہے کہ میں یہاں سے اوپر اٹھتا ہوں اور اس کے پس منظر میں کار فرما چیزوں کا اندازہ لگانے لگ جاتا ہوں. میری ساری سائنسی جد و جہد بھی جو اس وقت نتیجہ خیز ہو گئی ہے بڑی حد تک, وہ بھی یہی ہے. ایک صورتحال میرے سامنے آتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں, یہ بعض موقعوں کے اوپر کچھ آثار دیکھتے ہیں دوربینوں سے, ان کا تعاقب کرتے کرتے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ چیز ہوگی. یہ اندازے ہی وہ مفروضے ہوتے ہیں جن کو آپ سائنس میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں. کیا چیز ہے وہ اصل میں آپ کا ایک عقلی مفروضہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے, محسوسات میں اس کا یہ درجہ ہے, ایسے سامنے آ رہی ہے, اس کے پیچھے اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے.
ٹھیک,
ایک دو تین, یعنی وہ توجیہ کرتے ہیں, پرانی توجیہات کو سامنے رکھ کر جد و جہد کرتے ہیں کہ وہ ریلیشن دریافت کر لیں, وہ چیز محسوسات کے دائرے میں آ جائے. اسی سائنس ترقی کرتی ہے. تو انسان کو اپنے اس شرف کا احساس کرنا چاہیے.
یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب, یہ بھی ہمارے پچھلے پروگرام سے متعلق ہے. کسی پروگرام میں جنات سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا, جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ جنات کو قابو کرنے سے متعلق قرآن مجید میں کوئی ایسی بات بیان نہیں ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی نقصان بیان ہوا ہے, نہ کوئی فائدہ بیان ہوا ہے. سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, وہ جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. آپ اس کو اس آیت کے تناظر میں جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اس میں جنات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے نفسی علوم کا ایک زمانے میں شہرہ رہا ہے. ایک جس کو جادو کہا جاتا ہے, جادو کے لفظ سے تو میں بھی واقف ہوں, آپ بھی واقف ہیں, ہر آدمی جانتا ہے. قدیم ترین زمانے سے یہ لفظ مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. تو جادو بھی نفسی علوم میں سے ایک علم ہے.
ٹھیک,
تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ علم رہا ہے, اور اس علم میں شیاطین بھی دخل انداز ہو جاتے ہیں. یہ شیاطین انس بھی ہوتے ہیں, شیاطین جن بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید نے لفظ شیطان صرف جنوں کے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ سورہ ناس میں یہ بتا دیا ہے کہ من الجنت والناس, یعنی یہ جو وسوسے ڈالنے والے شیاطین ہیں, یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
فکر و فلسفے کی بنیاد پر, علم و استدلال کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو بول بلیا میں ڈال دیا جاتا ہے. انسان بھی یہ کام کرتے ہیں, ہم سب یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جنات بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں ان کا لام لے کر شیاطین جن علوم کو عام طور پر لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے ان میں شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں، نقصان کیا پہنچاتے تھے، وہ علم سکھاتے تھے، اس علم کو کس نے استعمال کرنا، پھر انسان نے استعمال کرنا،
ٹھیک ہے،
یہ بیان ہوا قرآن مجید میں. تو اس میں ان کے براہ راست کوئی نقصان پہنچانے کا تو کہیں ذکر نہیں، وہ ایک علم سکھاتے تھے. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مملکت بادشاہی کے نام پر وہ کچھ چیزیں پڑھتے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے. یہی معاملہ ہاروت ماروت کا بیان ہوا ہے، اسی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک علم اتارا تھا اور لوگ ان سے وہ علم سیکھ لیتے تھے. کس طرح سیکھتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست سیکھتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح چلے کر کے، ریاستیں کر کے ایک تعلق پیدا کر لیا جاتا ہے اس سے سیکھتے ہوں. تو نقصان پہنچانے کا عمل تو انسان کر رہا ہے وہاں پر بھی، یعنی اس نے ایک علم سیکھا ہے، جیسے سائنس ایک علم ہے،
ٹھیک ہے،
انسان نے اس میں کمال پیدا کیا، ذروں کے اندر اترا، اس کے بعد وہ طاقت دریافت کر لی جس کو آپ ایٹمی طاقت کہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس کے نتیجے میں نقصان پہنچا دیا. نقصان کیا پہنچا دیا، تباہی برپا کر دی.
اس سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا،
ظاہر ہے، یہ دونوں ہی باتیں اس علم میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ اس کا برا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو جس طرح سائنس ایک علم ہے جو انسان نے تجربات، مشاہدات سے، غور و فکر سے، عقل کو کام میں لا کے سیکھا ہے، بالکل اسی طرح نفسی علوم بھی انسان سیکھتا ہے، وہ جنوں سے بھی سیکھے جاتے ہیں، وہ انسانوں سے بھی سیکھے جاتے ہیں.
تو ان نفسی علوم کے سیکھنے کے لیے اگر سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت صحیح ہے اور وہ اسے خیر کے کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ان نفسی علوم کو سیکھنے کے لیے وہ جنات سے سیکھ سکتا ہے، جنات سے مدد لے سکتا ہے؟
دیکھیے، کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے، علم کہیں سے بھی ملے ضرور سیکھے، لیکن قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ علم بڑا خطرناک علم ہے. اصل میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جب اس کے پاس کوئی علمی طاقت آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا. تو متنبع کر دیا ہے، چنانچہ ہاروت و ماروت جو علم سکھاتے تھے اس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ انما نحن فتنہ، یعنی ہم ایک آزمائش ہے، اور اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں نکل سکتا ہے. انسان کے اندر اپنی طاقت کا زوم پیدا ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا تکبر پیدا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو میری خدا رسیدگی کی علامت ہے، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، میں بھی عالم الغیب ہو گیا ہوں. تو اس کے نتیجے میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بھی غارت کر بیٹھتا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، فریب میں مبتلا کرتا ہے. اچھا، جب ایک طاقت آ جاتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن نیت کب تک ٹھیک رہے گی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے ایسے واقعات میرے علم میں ہیں، میں اب بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکا ہوں، کہ جس میں لوگوں نے فی الواقع ان علوم کو بہت غلط استعمال کی. اس کے غلط استعمال کی بعض ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے.
ٹھیک،
سائنس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، وہ ایک ظاہری چیز ہے، اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہیروشیما اور ناگاساکی میں اگر سائنس نے لاکھوں انسانوں کو مار ڈالا تو وہ ایک جرم کے طور پر سامنے آ گیا، اس کا تعاقب کیا جا سکتا ہے، اس پر معافی مانگنے کا تقاضا کیا جا سکتا ہے، اس پر اخلاقی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس طرح کے لوگوں کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں جس طرح مادے میں قوانین کار فرما ہے، اسی طرح نفس میں قوانین کار فرما ہے. مادے کے قوانین کا علم حاصل کرے، اس سے یہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے جو اب ہمارے گرد و پیش میں ہے. نفس کے قوانین کا علم حاصل کرے، اس سے بھی بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں.
اچھا، ایک کویشچن جو ہے جاوید صاحب، اسی جنات سے متعلق یہ کویشچن ہے. سورہ جن میں جو بیان ہوا ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، تو وہ جو جنات ہیں وہ کچھ سنگن لے لیتے ہیں، اور اس سنگن میں کچھ اپنی آمیزش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کا جو سسٹم ہے، جو سیکیورٹی ہے، وہ سیکیورٹی میں سنگن لینے کی بھی ان کو کیسے مجال ہو سکتی ہے؟ یعنی سیکیورٹی، یہ تو یہ سیکیورٹی بریچ لگتا ہے کہ سیکیورٹی میں سے وہ توڑ کر کچھ سنگن لے آتے ہیں، بے شک ایک جملہ ہی لے آتے ہیں، لیکن لے تو آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سیکیور سسٹم کیسا سیکیور سسٹم ہے کہ اس میں جنات جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے؟
یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اس میں ہر جگہ رکھنے رکھے گئے، ہر مقام پر رکھے گئے. یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اس زمین آسمان کو اس طرح بنا دیتے کہ یہاں کبھی زلزلہ نہ آتا، کبھی طوفان نہ آتا، کبھی آگ نہ لگتی. ہو سکتا تھا نا؟
بالکل ہو سکتا تھا.
یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تذکیر اور یاد دہانی کا ذریعہ بنے، انسان کے لیے امتحان آزمائش اس مقام تک پہنچ جائے جہاں واقعتاً یہ دیکھنا ممکن ہو جائے کہ وہ علم و عقل سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے بتوں کے ہاں جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کون قبول کرتا ہے؟ اس کائنات کا پروردگار قبول کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انسان راستے کو بھی دیکھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اکثر و بیشتر وہ نتائج میں الجھ کے رہ جاتا ہے. تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے. دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس وقت قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو پہرے لگا دیے گئے اور رکھنے بند کر دیے گئے.
صحیح،
یہی کہا ہے نا؟
بالکل یہ کہا.
تو یہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس میں رکھنا اندازی کی کوئی گنجائش قبول نہیں کی جا سکتی تو وہ بند بھی کر دیتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کچھ کھلا رکھا ہوا ہے تو پھر یہ جنات کا کاروبار چلے گا کیسے؟ یہ کہانت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لوگوں کے لیے یہ ٹریپ کیسے وجود میں آئے گا؟
صحیح،
یہ دام ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا اہتمام کر رکھا ہوگا.
ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں آڈینس کی جانب. جی، کوئی کوشچن ہے آپ کا یہاں پر؟
سر، کیا پہلے ہمیں مسلمان ہونا یا ہندو ہونا یا سکھ ہونا ضروری ہے لوگوں کے لیے، یا پہلے انسان ہونا ضروری ہے؟ ہم زندگی بھر اچھے مسلمان رہ جاتے ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں بن پاتے. مشال کے واقعے کو دیکھ لیں، کسی بھی اور جو ہو رہا ہے، تو آخر تک کیا ہمارے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے یا پہلے انسان ہونا ضروری ہے؟ اور اس سوسائٹی میں یہ کب یہ ڈیولپ ہوگا، یہ کلچر کے ہم اچھے مسلمان بن کر پھر ہم اچھے مسلمان بن جائیں؟
دیکھیے، انسان مسلمان ہوتے ہیں، جانور تو مسلمان نہیں ہوتے. وہ تو اللہ نے جیسے ان کو پیدا کر دیا ہے وہ تکوینی طور پر اللہ کے دین ہی پہ ہیں. تو اس وجہ سے انسان تو انسان ہوگا تبھی مسلمان ہوگا. وہ اپنی انسانیت کا شعور حاصل کرے گا، اپنی فطرت کو سمجھے گا، سلامتی تبا اختیار کرے گا تو پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرے گا. یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. اگر اس کے اندر اپنی انسانیت کا شعور نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے چہرے مورے کے لحاظ سے انسان ہے، جسم کے لحاظ سے انسان ہے لیکن پاگل ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا کہ رفع القلم عن ثلاث، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مجنون ہیں، عقل سے فارغ ہو گئے ہیں. تو انسان انسان ہوگا تو مذہب کو سمجھے گا، انسان انسان ہوگا تو مذہب کی اعلیٰ اقدار کو اپنی فطرت سے ہم آہنگ کرے گا، انسان انسان ہوگا تو اس کے سامنے پیغمبروں کی تعلیمات آئیں گی، وہ ان کو اختیار کرے گا. اس لیے یہ تو سوال میری سمجھ میں نہیں آ سکا، انسان اگر انسان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو یہی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنی انسانیت کو پہچانے. وہ اس کو پہچانے گا تو مذہب کا مخاطب بنے گا، پیغمبروں کی تعلیم اس تک پہنچے گی، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا. مذہب جو اعلیٰ اقدار کا آپ کو حامل بناتا ہے، یا جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، یا جو جمال و کمال آپ کے اخلاق میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ انسانیت کا سچا شعور نہیں رکھتے. یہی راستہ ہے. اگر انسان جانور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے نا کہ اس وقت جو مخاطبین ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولائک کل انام، یہ جانوروں کی طرح ہو گئے. تو جب انسان جانوروں کی سطح پر گر جاتا ہے تو پھر مذہب تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کو معمولی چیزیں بھی بتانی مشکل ہو جاتی ہیں. تو ترتیب یہی ہے کہ انسانیت کا سچا شعور پیدا کریں تاکہ لوگ مذہب کو اپریشیٹ کر سکیں، سمجھ سکیں، اس اعلیٰ چیز کا ذوق اپنے اندر پیدا کر سکیں، اس کو اپنے وجود کی آواز سمجھ سکیں. اس کے بعد ہی مذہب سے سچی محبت بھی پیدا ہوتی.
یہ کوشچن ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک کھال دی جائے، کھال جو ہے وہ ملے گی، جسم ہوگا، ایک کھال ہوگی، وہ جو ہے وہ اگر جہنم میں جل جائے گی تو دوسری کھال ہو جائے آ جائے گی. اس کا مطلب جسم ہوگا موجود. اب سوال یہ ہے کہ جو جنت کا ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس میں جنت کے حوالے سے ایک پورا ٹاپک پہ بحث کی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جسم ہوگا ہمارے پاس تو یہ جسم جس طرح کا جسم ہے، یہ تو پورا آرگینک کمپاؤنڈ سے بنا ہوا جسم ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈیکریمنٹ بھی ہوگا، ڈیکریز ہوگا، کیٹابولزم ہوگا. تو وہ جسم پھر یہ جسم نہیں ہوگا یا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جسم تو ڈکلائن کی طرف ہمیشہ جاتا ہے. وہ کیا دوسرا کوئی جسم ہوگا؟ کیونکہ قرآن تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا.
نہیں, قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نبدل امثالکم, یعنی وہ بھی جسم ہوگا, جسم کے لحاظ سے اس میں اور اس میں اشتراک ہے. یہ نہیں کہ وہ اسی طرح کا فانی جسم ہوگا, وہ ایک باقی جسم ہوگا, وہ اپنی حالت کو برقرار رکھے گا. اس کو اس کائنات کا خالق کیسے وجود میں لائے گا یہ وہی جانتا ہے. یعنی یہ کیوں خیال کیا جائے کہ وہ ایسا ہی جسم ہوگا؟
ٹھیک,
صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جسم ہوگا. یعنی ایک آپ کی وہ باطنی شخصیت ہے جو انویزیبل ہے, غیر مرئی ہے, اور ایک یہ جسم ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ ہم اس کی پور پور درست کر دیں گے, دوبارہ دے دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کے نوامیس اور قوانین کے مطابق دیا جائے گا.
ٹھیک,
یہ تو اس دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جسم اگر آپ چاند پر چلے جائیں تو وہاں کچھ دوسرے تقاضوں کے ساتھ وجود میں آنا چاہیے. آپ کے وزن اور آپ کی کمیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
تو اس لیے یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے کہ یہاں آپ ایک چیز کو دیکھ لیں اور بس اسی کو قیاس کرنا شروع کر دیں. یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا نہیں کہ تمہاری شخصیت محض روحانی ہو جائے گی, وہاں وہاں پر بھی ایک جسمانی وجود ہوگا. وہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, اس کی کیا صفات ہوں گی, یہی مثلا دیکھ لیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو آگ ختم نہیں کر سکے گی, یہاں تو ختم کر دیتی ہے.
ٹھیک ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے اس کی رسائی کہاں تک ہوگی, آنکھوں کی رسائی کہاں تک ہوگی, کانوں کی رسائی کہاں تک ہوگی, اس کے بھی بعض حیرت انگیز پہلو ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جنت میں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر دوزخ کو دیکھ لیں گے, اس میں اپنے کسی ساتھی سے بات کر لیں گے.
بالکل صحیح,
یہ باتیں دنیا کو شاید اس سے پہلے بعیدہ قیاس لگتی ہوں. اب یہ کون سی مشکل چیز,
اب تو
مادی قوانین کی دریافت سے آپ نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں. یعنی آپ ذرا سا چھوتے ہیں ایک سکرین کو اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ظہور ہے خدا کی آیات کا. تو اس پہ قیاس کرنا چاہیے. قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو دیکھے اور پھر قیاس کرے کہ وہ پروردگار جس نے یہاں اتنے آثار رکھ دیے ہیں, اتنے کرشمے رکھ دیے ہیں, وہ جب خود کہتا ہے کہ میں ایک ابدی دنیا بناؤں گا تو کیا کچھ رکھ دے گا.
ٹھیک, بالکل صحیح ہے. جاوید صاحب, وصیت میں اور وراثت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ پہلا سوال کا پہلا حصہ ہے. اور دوسرے حصے میں وہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے قوانین تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں. کیا وصیت کرنا بھی ایک فرض ہے؟ کسی بھی شخص کو وصیت لازمی کرنی چاہیے یا اگر وہ وصیت نہ بھی کرے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے؟
وصیت کرنی چاہیے,
کرنی چاہیے.
دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں ان میں بھی بعض چیزیں انسان کے لیے چھوڑ دی. میں مثال دیتا ہوں, آپ کے والدین کا ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے.
ٹھیک,
اسی طرح سے بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک کا حصہ ہوگا. یعنی بیوی دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو شوہر کا ہوگا, شوہر رخصت ہوا ہے تو بیوی کا ہوگا. یہ حصے دینے کے بعد باقی اولاد.
ٹھیک,
اولاد میں اگر صرف لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کا حصہ آدھا ہے, دو لڑکیاں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو دو تہائی ہے. اس کے نتیجے میں کچھ بچ جائے گا تو آپ کو کچھ فرمانا ہوگا. یہ ممکن ہے کہ آپ کے وارث ہی موجود نہیں
ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے.
پھر آپ کی میراث کس کے پاس جائے گی؟ تو آپ کو وصیت کرنی چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے بعض ایسے آپ کے وارث ہو سکتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت, کوئی خدمت یہ تقاضا کرتی ہو کہ آپ اس کا صلہ دیں یا اس کا لحاظ کریں.
ٹھیک ہے,
ایک بچہ ہے ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, شادی ہونی ہے, بیاہ ہونا ہے, آپ نے باقی بچوں کو تعلیم دلا دی, بیاہ دیا, سب کر دیا. کوئی بیٹی ہے متعلقہ ہو کے گھر میں بیٹھی ہوئی, کوئی بیمار بچہ ہے آپ کا جس کے علاج معالجے کی ضرورتیں ہیں, تو ان سب مقاصد کے لیے وصیت کرنی چاہیے.
ٹھیک
ہے, تاہم کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق ہو جائے گا, جو باقی بچے گا اس کے بارے میں لوگ فیصلہ کر لیں گے, اور وہ وصیت نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے, یہ اس کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تاکید یہی ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں ایک واضح جگہ پر لوگوں کو کھڑا کر کے جائے. جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, نزاعات نہیں ہونے چاہیے. سوسائٹی مداخلت کرے گی تو وہ عام قوانین کے مطابق کرے گی, آپ کی کوئی ترجیحات ہو سکتی ہیں.
ٹھیک,
اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ وصیت کی.
تو جاوید صاحب, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت, اپنی زندگی میں وصیت کر دے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے, اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد وراثت ہوئی نہ, یعنی اس کا کوئی مال ہوئی نہ باقی؟
نہیں, وصیت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ میرے مال کے ساتھ میرے مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا. لفظ وصیت مرنے کے بعد کے لیے بولا جاتا ہے. دنیا میں تو آپ کو حق حاصل ہے, آپ جو جی چاہے کریں, آپ اپنا سارا مال اٹھا کے کسی کو دے دیں, یعنی دنیا میں جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو آپ کے مال پر تصرف کا حق مطلقاً دیا گیا ہے. یہ نصیحت کی جائے بھائی انصاف کی زندگی بسر کرو, لیکن آپ کے تصرفات پر کوئی قدغن نہیں ہے. مثال کے طور پر میں جو کچھ کماتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے اپنے کسی بیٹے کو کوئی چیز دے دیتا ہوں, بیٹی کو دے دیتا ہوں, میں کسی دوست کو دے دیتا ہوں, میں کسی کی خدمت کر دیتا ہوں. اس میں مجھے کہیں کسی قانون کی پابندی نہیں کرنی ہوتی. ایسا ہی معاملہ جائیداد کا ہے, ایسا ہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہے. وصیت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے, وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے.
تو پھر ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وصیت وراثت میں اگر میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دیا جائے, فلاں بیٹی کو یہ دے دیا جائے, لیکن میرے مرنے کے بعد وہ تو قانون وراثت اپلائی ہو جائے گا, اس پہ تو یہ ہوگا کہ جی اس بیٹے کو قانون کے مطابق اتنا ملے گا, یہ ملے گا. تو وصیت جو پہلا سوال کا حصہ تھا, ڈفرینس کیا ہے پھر دونوں؟
نہیں دیکھیے, جو وراثت ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ کے بیٹے کیا ہیں, کیسے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے کوئی نہیں ہے, اس کا لحاظ کیے بغیر محض بیٹا ہونے کی بنیاد پر اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا, بیٹی ہونے کی بنیاد حصہ مقرر کر دیا. یہ وراثت ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اس کا فیصلہ اس عالم کا پروردگار کر چکا ہے.
ٹھیک ہے,
ہر وہ آدمی جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو رشتہ داروں کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا, اور یہ بڑی حکیمانہ بات ہے.
ٹھیک ہے,
دیکھیے بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں مثلاً میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں, آپ پہلا سوال آپ کے سامنے یہ پیدا ہو جائے گا, کون سے رشتہ دار؟
ظاہر ہے
یہ والدین کیا اولاد سے برتر ہے؟ اچھا, کیا اولاد والدین سے برتر ہے؟ بہن بھائیوں کی کیا حیثیت ہے؟ بیوی کا کیا مقام ہے؟ شوہر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مثلاً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میری ساری میراث والدین کے پاس جانی چاہیے, ظاہر ہے کہ پھر باقی محروم ہو جائیں گے. اگر ان سارے رشتہ داروں کو آپ جن کا میں نے ذکر کیا یہ آپ فیصلہ کرنا چاہیں کہ ان میں میں اس طرح تقسیم کروں گا, تو جس کو کم یا زیادہ دیں گے, دو ہی صورتیں ہوں گی نا, یا آپ کہیں گے برابر تقسیم کر دو, یہ بے انصافی ہے, بدیہی طور پر نظر آ رہا ہے.
صحیح ہے,
اگر آپ کہیں گے اس کو اتنا دو, اس کو اتنا دو, تو اصل میں آپ کا یہ فیصلہ ہی بتا دے گا کہ آپ کس کو کیا اہمیت دیتے ہیں.
بالکل ٹھیک,
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں, چونکہ اللہ تعالیٰ کو خاندان بہت عزیز ہے, رشتے بہت عزیز ہیں, انسان ان کے اندر جیتا اور بڑھتا ہے, خود فیصلہ سنا دیا ہے تاکہ انسان کے اوپر حرف نہ آئے. یہ وراثت ہے.
ٹھیک,
لیکن کسی کی ضرورت, کسی کی خدمت, یہ بالکل آپ کے طے کرنے کی چیز ہے, اس لیے اس کے لیے وصیت کریں گے آپ. جیسے میں نے مثالیں دیں کہ بیٹی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو برابر ہے, بالکل تمام بیٹیاں ایک جیسی ہیں, بیٹے بیٹے ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں, اس میں آپ فرق نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
لیکن ایک بیٹے کی ضروریات ہے, ایک بیٹے نے آپ کی غیر معمولی خدمت کی ہے, یا کسی اور نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے. میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سارے بچوں کو آپ نے پڑھا دیا, لکھا دیا, اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا, ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, بارہ ایسا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے ابھی, اس نے تعلیم پانی ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے, کچھ کمانا ہے, کچھ شادی بیاہ کے معاملات پیش آنے ہیں, یعنی دسیوں مراحل باقی. ایسے ہی کوئی ضرورت پیش آ گئی, متعلقہ ہو گئی بیٹی, بیمار ہو گیا کوئی, کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, سارے بچے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, کسی ایک نے اپنا کیریئر ختم کر کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا.
ٹھیک,
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اب رشتہ داری سے نہیں ہے, یہاں کوئی ضرورت, کوئی خدمت میرے پاس آ گئی, اس جگہ آپ وصیت کریں گے. جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے اس بنا پر آپ کو وصیت کرنے سے روک دیا گیا ہے, اس میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ایک روایت جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ پھر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وصیت ہے وہ وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کا نقطۂ نظر اس میں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. آپ وصیت وارثوں کے حق میں بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بیٹا ہے تو وہ اگر آپ کے لیے خدمت کے لیے اس نے اپنا کیریئر تباہ کر دیا تو آپ اس کے لیے وصیت کریں گے, لیکن وہ روایت پھر کیا ہے, کس طرح سے
وارثوں کے حق میں بربنائے رشتہ داری وصیت نہیں ہو سکتی؟ وارث ہونے کی حیثیت سے, یعنی میرا بیٹا وارث ہے, میرے والدین وارث ہیں, میری بیوی وارث ہے, اس اعتبار سے اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بربنائے وراثت نہیں کیا جا رہا, یہ بربنائے ضرورت کیا جا رہا ہے, بربنائے خدمت کیا جا رہا ہے. اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. اس فرق کو نہ سمجھنے سے ہمارے اس پورے قانون میراث میں بہت نازک مسئلے لوگوں نے پیدا کر دیے. تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے, یعنی آپ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں حق رکھتے, اس میں تو روایت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن نے خود فیصلہ سنا دیا. آپ میراث کا قانون پڑھیں سورہ نساء میں, تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کس کو کم اور کس کو زیادہ ملنا ہے. تو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا, اور آپ اس اصول پر کسی کو بھی کچھ نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ بیٹا اچھا لگتا ہے یا بہتر لگتا ہے. نہیں, یہ تو ختم ہو گیا معاملہ.
ٹھیک ہے,
اس لیے لا وصیت الوارث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کو وارث ٹھہرا دیا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر, ان کے حق میں آپ اس بنیاد پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک,
آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیے, کوئی خدمت ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس کی بنیاد پہ کیجیے. کیونکہ ضرورت خدمت اس کو آپ جانتے ہیں, رشتہ داری کے مسئلے اس کا فیصلہ خدا نے کر دیا.
اور کوئی سوال ہے کسی کا؟
میرا سوال عہد الست کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں سے پوچھا کہ اس آزمائش میں آپ ڈالے جاؤ, تو اس وقت انسان کا مادی وجود نہیں تھا. تو انسان کا مادی وجود اور انسان کا وہ وجود جس سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا, ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کی تخلیق کا کیا پروسیس اختیار کیا. یہ بتایا ہے کہ یہ جو مادی کائنات ہے اسی میں دریاؤں کے کنارے دلدلی مٹی سے میں نے انسان کے جسم کو بنانا شروع کیا, پھر اس کا ایک پورا طریقہ کار بیان کیا ہے. ایک مرحلے پر آ کر جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا, جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے تسویہ ہو گیا اس کا, تو میں نے اس کے اندر پھر انسانی شخصیت پھونک دی. اس کو نفخت و فیہ من روحی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس مرحلے پر انسانی شخصیت آئی, اور جب انسانی شخصیت اندر آئی تو اس نے آ کے اس کے اندر سوچنے سمجھنے چیزوں کو بصیرت کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لی. یہی بات انسان کی ابتدائی تخلیق کے بارے میں بیان کی ہے کہ اسی طرح ہوتی ہے, اور یہی بات جب ماں کے پیٹ میں بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کی ہے. یعنی وہ جب مختلف مراحل سے گزر کر کم و بیش 120 دن میں حیوانی وجود کے لحاظ سے پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے. یہ جو حیوانی وجود ہے اس کو تو ہم چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈائسیکشن کر سکتے ہیں, اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہماری اصل شخصیت وہ ہم اپنے باطن کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. یعنی میں جب گفتگو کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, تو میری شخصیت میرے سامنے بالکل واضح ہے, لیکن میں اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتا, آپ مجھے دکھا نہیں سکتے. یعنی وہ میرے شعور اور احساس کی ایک بدی ہی حقیقت ہے جس کو میں جانتا ہوں, لیکن وہ زمین پر لا کر دکھانے کی چیز نہیں ہے, انویزیبل ہے, غیر مرئی ہے. تو اس لیے ان دونوں کا باہمی ربط یہ ہے کہ وہ میری شخصیت جو اس جسم کے اندر ڈالی گئی ہے وہ اس جسم کو میڈیم بناتی ہے, ذریعہ بناتی ہے دنیا سے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے, یا فلسفے کی اصطلاح میں خارج سے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے. جس وقت یہ میرا جسم جو اس کا میڈیم یا ذریعہ بنتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یا کسی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے, تو وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے, وہ نکال لی جاتی ہے, تو یہ بالکل بےمانی ہو کے رہ جاتا ہے. تو ان کا باہمی تعلق اتنا تو ہم جانتے ہیں, اس کے آگے فی الواقع کیا تعلق ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران میں توجہ دلا دی ہے کہ ایسے حقائق بس تشبیہ دے کر کسی حد تک ہی سمجھائے جا سکتے ہیں. ان کی اصل حقیقت کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت میں نمودار ہو جائے اور وہاں ہم ان کو دیکھ سکیں.
جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ کسی آدمی کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کی تعداد اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ شخص جنتی ہے یا دوزخ میں جائے گا؟
جنت اور دوزخ کے بارے میں قرآن اپنا فیصلہ سنا چکا ہے, اس کی بنیاد آپ کے ایمان و عمل پر ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, یعنی جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں, آپ اسلام کی حقیقت پالیں اور اچھا رویہ اختیار کریں. دوسری جگہ تفصیل بھی کر دی ہے, سچا ایمان, آخرت پر یقین اور عمل صالح, یہ ہے جنت پہ جانے کا راستہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے کہ ایک آخری درجے کے بدکماش شخص کے جنازے میں لاکھوں لوگ موجود, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو لوٹا, اس نے ان کو مارا, اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی, وہ سب ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی تعداد گن کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ اس وجہ سے قرآن مجید کی روشنی
نہیں مانتی اس کو.
ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو آپ پہلے یہ دیکھیے کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا چکی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس وجہ سے ایسی تمام چیزوں کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے, وہ الگ سے اللہ کے قانون کو باطل نہیں کر دیں گے.
بالکل اسی طرح سے کچھ خاص اوقات ہیں یا کچھ خاص مقامات ہیں, اگر وہاں پہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے ان خاص مقامات پر یا کسی خاص اوقات میں, مثال کے طور پہ لیلۃ القدر ہے, اس طرح کی جو راتیں ہیں, تو ایسی صورت میں بھی اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے. یہی بات ہے بالکل اسی طرح
صحیح ہے بالکل. یعنی ہمیں کیا حق ہے اس طرح کی باتیں کہنے کا؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟
خوشگمان رہنا چاہیے ہمیں,
وہ تو ہر صاحب ایمان کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے یا اچھے آدمی کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے. ہمیں ایک علی الاطلاق حکم دیا گیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, یعنی آدمی کو زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں حق تلفی کا امکان ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ ہمارا کام لوگوں کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنا ہے. یعنی کوئی بری رائے قائم کرنے کے لیے تو بہت دلائل چاہیے ہوتے ہیں, اس کی وجہ بھی بتانی چاہیے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کریں کہ وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے, تو اس بنیاد پر ہم ربط رکھیں گے, تعلق رکھیں گے. باقی اللہ کیا فیصلے کرتا ہے اس کو اس نے خود اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ میرے فیصلوں کی بنیاد ایمان اور اچھا عمل ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ روح, نفس اور شخصیت, ان تینوں میں کیا فرق ہے؟
قرآن مجید نے دو ہی تعبیریں اختیار کی ہیں, ایک آپ کا بدن ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں, اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کی تخلیق کا ایک پروسیس اختیار کیا گیا تھا, یہ مٹی سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر اس کو یہ حیثیت دی ہے. یہ میرا ظاہری وجود ہے جس کو میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, چیر پھاڑ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اندر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, یعنی اس سے ہم واقف ہیں. دوسرے ہماری شخصیت, قرآن مجید اس کو نفس سے تعبیر کرتا ہے, ہم اس کو شخصیت بھی کہہ لیتے ہیں, دوسری تعبیریں بھی اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا, موت کو بیان کیا ہے تو اخرجو انفسکم, یعنی اپنی شخصیت نکالو باہر, فرشتے آ کے یہ کہیں گے. تو یہ چیز بالکل واضح کر دیتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کی شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے, انویزیبل ہے, وہ نفق روح کے نتیجے میں اس کو ملی ہے. یہ علم, یہ عقل, یہ سما, یہ بصر, یہ فؤاد, یہ درحقیقت اسی کے اوصاف ہے. یہ شخصیت اس جسم کے اندر رکھتی گئی ہے. کیسے رکھی گئی ہے اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے, لیکن بہرحال قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہی نکال لی جاتی ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں.
اچھا, ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یورپ میں رہتا ہوں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایسے ریسٹورنٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ حرام جانوروں کا جو گوشت ہے وہ بھی ہوتا ہے, ہم نہ بھی کھائیں اگر تب بھی ہمارے لیے جو چیز سبزی بھی اگر بنائی جائے گی تو وہ برتن شاید وہ استعمال ہوگا یا تیل بھی وہی والا استعمال ہوگا, تو اس کو کھانا کہاں تک درست ہوگا؟
دیکھیے, دو رویے انسان اختیار کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. جب آپ ان چیزوں کو کھائیں گے تو آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے, آپ ایک حرام کا ارتکاب کریں گے, اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے.
ٹھیک,
کوئی دوسری چیزیں ہیں جن کو آپ مشتبہات کہتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی تیل میں ہو سکتا ہے کہ اسی کچن میں ہو سکتا ہے کوئی ذرہ بھی اس میں آ گیا ہو, تو یہ احتیاط کی چیزیں ہیں. ان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین, حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے, بینہما مشتبہات, ان کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں جن میں آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک متقی آدمی کا کام یہ ہے کہ ان میں بھی پرہیز کرے, تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہمی ہو جائیں, واضح چیزوں پر بنیاد رکھنی چاہیے. تو حرمت تو سور کھانے کی ہے یا شراب پینے ہی کی ہے, لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ وہ موجود ہے اور آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ آمیزش ہو گئی ہو, تو اس کو آپ جھٹک بھی سکتے ہیں, یہ کوئی دینی لحاظ سے غلط نہیں ہوگا, احتیاط بھی کر سکتے ہیں, دونوں رویوں کی دین میں گنجائش.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا شادی شدہ عورت اگر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے حاصل کر سکتی ہے یا اسے اپنے خاوند کی پرمیشن لینی پڑے گی؟
نہیں, ہر انسان اپنی ایک آزاد شخصیت رکھتا ہے. عورت نے کیا پڑھنا ہے, کیا سیکھنا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, وہ اپنی اس شخصیت کے لحاظ سے بیہیو کرے گی. مرد کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, یہ تو اصولی بات ہے. اب چونکہ ایک خاندان کا رشتہ بن گیا ہے, شوہر کو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے, گھر کے نظم کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے تو موافقت پیدا کرنی چاہیے. یعنی ایک اصولی اور قانونی حق ہوتا ہے, وہ تو حاصل ہے آپ کو, لیکن کیا ہم تمام اصولی اور قانونی حقوق ایسے استعمال کرتے ہیں؟ کہنے کو تو والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے. اچھا آپ کا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے, ایسے بہت سے اساتذہ ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کو بہت سختی کے ساتھ کہیں گے کہ فلاں کام نہیں کرنا یا فلاں چیز نہیں پڑھنی, یہ ہوتا ہے نا, تو کیا آپ سے آپ کا حق سلب ہو جائے گا؟ لیکن آپ اپنے استاد کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہی صورتحال گھر میں بھی ہے, میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات طے کر لینے چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے موقع ہی پر ایسی چیزیں واضح کر لی جائیں. یہ مل کر رہنے کا عمل ہے, یہ قانون اور اصول پر نہیں چل سکتا, یہ موافقت, مفاہمت, کثر و انکسار پر چلتا ہے. یعنی گھر, خاندان, ادارے, اگر آپ ان کو قانونی طریقے سے چلانا چاہیں گے یہ کبھی نہیں چلیں گے.
ٹھیک,
ہم دوست احباب آپس میں ملتے ملاتے ہیں, کیا قانون کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ قانونی حقوق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب لوگ ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پگایا ہوا سارن کھا کے بھاگ جائے. تو ایسی بہت سی چیزوں کو اگر آپ قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چوری ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی فقی فتویٰ دے کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے, لیکن دوستوں میں ایسی چیزیں اس زاویے سے نہیں دیکھی جاتی. یہی معاملہ میاں بیوی کا ہے.
ٹھیک,
تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو قانون کے زاویے سے پیش ہی کیوں کیا جاتا ہے. آپ دونوں نے مل کے رہنے کا فیصلہ کیا ہے, میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا ہے, گھر کا ایک نظم ہے, اس میں بچے ہیں, جانے آنے کے معاملات ہیں, اس نے کما کے لانا ہے, آپ کو بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. آپس میں موافقت اور مفاہمت کا رویہ اختیار کیجیے, مل بیٹھ کر چیزیں طے کر لیجیے, کیونکہ اگر اس میں یہ قانونی قسم کا تناؤ پیدا کر دیا گیا تو شدید اندیشہ ہے کہ گھر نہیں چلے گا اور علیحدگی ہو جائے گی.
اچھا, ایک سوال ہمارا پچھلے کسی پروگرام کے حوالے سے ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کا خالق نہیں ہے, لیکن جو شر دنیا میں موجود ہے اس کی طرف جو جھکاؤ انسان کا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے اس طرف جھکاؤ. تو وہ جو رجحان ہے میرا, جھکاؤ ہے جو اس طرف, جب وہ رجحان مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو پھر شر کا خالق اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہوا؟
نہیں, مجھے کوئی رجحان نہیں دیا گیا, مجھے شعور دیا گیا ہے. یعنی فالحمہا فجورہا و تقوہا کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ کیا برائی ہے اور کیا بھلائی. اس میں مجھے غلطی بھی لگتی ہے, لیکن بحثیت مجموعی مجھے بینا پیدا کیا گیا ہے. میں جس طرح سے آنکھیں لے کے پیدا ہوتا ہوں کہ باہر کی دنیا کو دیکھ سکوں, اسی طریقے سے میں وہ آنکھیں بھی لے کر پیدا ہوتا ہوں جس میں میں اپنے باطن کو دیکھ سکتا ہوں. میرے باطن میں میری فطرت ہے, میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں. تو یہ خدا نے مجھے صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کو استعمال کر کے ہی میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہوں.
ٹھیک ہے,
اس کا غلط استعمال بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے.
یہ ایک کوشچن ہے جاوید صاحب, کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا اور کسی سے تعبیر پوچھنا, یہ کہاں تک درست ہے, اور کیا ایسا کرنے سے کوئی شر کوئی لاحق ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خواب کی کوئی تعبیر کسی نے غلط بیان کر دی یا نگیٹو بیان کر دی تو ویسا ہو کر رہے گا.
جو کچھ ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہی طے ہوتا ہے, وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو کوئی خواب آیا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے ذہن پر اثرات ہوتے ہیں. خواب میں چیزیں تمثیل کے اسلوب میں دکھائی جاتی ہیں, چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. ممثل کر کے جب کوئی چیز دکھائی جائے گی تو اس میں تمثیل, تمثیل کے الفاظ, تمثیل کے اجزاء, وہ بعض اوقات حقیقت سے مختلف ہوتے ہیں. اس کی مثالیں خود قرآن نے بیان کر دی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہے. ظاہر ہے کہ سورج, چاند, 11 ستارے یہ تو نہیں جھکے ان کے سامنے, اس کی ایک تعبیر تھی یا اس کی ایک حقیقت تھی جس کو قرآن اپنے الفاظ میں تعویل سے تعبیر کرتا ہے.
ٹھیک,
یہی معاملہ ہمارے خوابوں کا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات تو وہ خواب پریشان ہوتے ہیں, بعض اوقات جسم پر گزرنے والے احوال ہیں جن کو نفس ممثل کر کے دکھا دیتا ہے. بسا اوقات ہمارے لاشعور میں پڑی ہوئی چیزیں ایک داستان کی شکل میں سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈال کے کسی چیز کے بارے میں جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں اس کی تمثیل پیدا کر دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے اسی میڈیم کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کا خواب اسی نوعیت کا ہے, بادشاہ کے خواب اسی نوعیت کے ہیں, ساقی اور نانپز کا خواب اسی نوعیت کا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ خواب اس لیے دکھائے گئے تاکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے وہ راستہ نکلے. تو اس وجہ سے اس کی تعبیر پوچھنا، تعبیر جاننے کی کوشش کرنا، یہ انسانی فطرت ہے. اپنے آپ کو البتہ توہمات کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھی بات ہے شکر کریں، کوئی بری بات ہے اللہ سے پناہ مانگیں اور دعا کریں. ہمیں یہ سکھایا گیا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت سارے ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں، اور اس سے زیادہ آپ اور بھی اس سے سوالات ظاہر ہے آپ کے پیدا ہوئے ہوں گے جو آج کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا، ih@duniyatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے مزید سوالات اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.